أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں عالموں اور مشائخوں کو اور مسیح ابن مریم کے مسیح مریم کے بیٹے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو خدا کے پاس اور کچھ نہیں، یہی حکم ملا ہے خدا کی طرف سے کہ لیعبدوا الہا واحدا، ایک اکیلے سچے خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ہاں اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے. آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی گئی. دو لفظ اللہ پاک نے اس آیت میں استعمال فرمائے، احبار. احبار دس از اے پلورل آف ہبرون، ہبرون کی جمع ہے، اس کے معنی ہے علماء. یہود اور نصارہ کے مشائخ علماء اور رہبان، یہ راہب کی جمع، اس کے معنی ہے صوفی لوگ، وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو رہبان کہا جاتا ہے. اللہ دونوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے علماء اور ان کے صوفیوں کو تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. اصل میں علی ابن حاتم کا نام آپ نے سنا ہے، حاتم تائی کے بیٹے، یہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو فتح کر لیا، یہ بھاگ گئے، سیدھا شام چلے گئے اور شام میں رہنے لگے. ان کی بیٹی لڑائی میں آئی ہوئی تھی کافر کی طرف سے، چونکہ حاتم تائی تو مسلمان نہیں تھا لیکن سخاوت میں بڑا مشہور آدمی تھا، بہت سخی آدمی تھا. ان کی بیٹی پکڑی گئی، قیدی ہو کر آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کی وجہ سے، کہ بڑا سخی تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا، تو اس کا اکرام کیا، اعجاز کیا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر اس حاتم تائی کی بیٹی پر اتنا زیادہ ہوا کہ جب یہ چھٹی ہے وہاں سے، مسلمان تو بن ہی گئی، جب گئی ہے تو سیدھی شام گئی کشتی کے ذریعے، شام گئی اور راستے میں اس کو بڑی مصیبتیں بھی آئی، اس کے ساتھ زینا کا بھی ارادہ کیا، بہت کچھ ہوا. جب یہ شام گئی اپنے بھائی کو بلانے کے لیے، اس کا نام تھا عدی، عدی ابن حاتم، اس کو بلانے کے لیے گئی. جب وہاں پر پہنچی تو بھائی کو کہا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آئی ہوں جو اخلاقاً بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھی طبیعت والے ہیں، چل تو میرے ساتھ، چل ان کے پاس جا کر بیٹھ، ذرا ان کی بات تو سن. عدی ابن حاتم نے کہا ٹھیک ہے، عدی ابن حاتم سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عدی ابن حاتم جو ہے سامنے سے آئے تو ان کے گلے کے اندر میں، ان کے گلے میں سونے کا سلیب تھا، کراس تھا سونے کا گلے کے اندر میں۔ اس وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکی ان کا ھذا الوسن، سب سے پہلے تبلیغ کر رہے ہیں، تیرے گلے سے یہ بٹ کو نکال، تیرے گلے سے جو سونے کا کراس تھا سلیب تھا لگایا ہوا لمبا جو عیسائی لوگ پہنتے ہیں کراس کو، وہ بھی سونے کا تھا، تو فرمایا الک انک نکال اس کو۔ انہوں نے فوراً اس کو نکال کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم لوگوں نے اپنے علماء کو، مشائخ اور صوفیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ فوراً بولے عدی، ہم لوگوں نے ہمارے مولویوں کو اور ہم نے ہمارے صوفیوں کو رب نہیں بنایا ہے، ہم نے کہاں بنایا، تمہاری آیت کہہ رہی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے، میں خود عیسائی ہوں، میں جانتا ہوں، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو، کیا تم لوگوں نے، تمہارے مولوی اور تمہارے صوفیاں حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، کیا تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ ہاں مانتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمارے لوگ اس کو حلال کہتے ہیں، خنزیر کو حرام کر دیا، پوک کو حرام کر دیا، لیکن ہمارے جتنے بھی صوفیہ مشائخ علماء ہیں اس کو حلال قرار دیتے ہیں، علماء یہود، علماء عیسائی، اور جو حلال ہے اس کو تم حرام قرار دیتے ہو، تو یہ رب ماننا نہیں ہے کہ رب نے جو حکم بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ اب جب تمہارے علماء اور پیشوا اور مشائخ نے، صوفیوں نے اس بات کو حلال کر دیا، حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا، اس کو تم مانتے ہو نا؟ کہ ہم مانتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو تم حلال قرار دیتے ہو اور حلال کو حرام قرار دیتے ہو، تو یہی تو رب ماننا ہوا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے علماء اور پیشوا اور مشائخ اور صوفیوں کو تم لوگ رب مانتے ہو، کہاں بات تو یہ صحیح ہے۔ اور اللہ جس چیز کو حرام قرار دے، اللہ جس چیز کو حلال قرار دے، کسی نبی کی بھی مجال نہیں، نبی کے علاوہ دوسرے کی تو دور کی بات ہے، نبی کے لیے بھی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اس کو حلال کر دیں یا حرام کر دے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم، کیوں حلال کرتے ہو اس بات کو جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء اور مشائخ قرآن اور حدیث کے احکام کو، حلال کو اور حرام کے احکام کو بیان تو کر سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے، بیان تو کر سکتے ہیں۔ مفتیان کرام، علماء کرام، جتنے بھی حلال اور حرام کے مسائل ہیں بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اس کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے ایک بار حرام کہہ دیا حرام ہے، حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ علماء اور مشائخ، مفتیان کرام، اگر کوئی بات بیان کریں شریعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے مطابق تو یہ تو سند تو بن سکتی ہے، سند بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ علماء صلحاء مفتیان کرام اگر کوئی ایسی بات بیان کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ بات سند نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی آج یوں کہے میرے شیخ نے ایسا کہا، میرے پیر صاحب نے ایسا کہا، اور وہ بات تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو پیر صاحب کی بات کو بیگ میں رکھ کے بند کر کے ڈسٹبن میں ڈال دی جائے گی. جو بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اجلہ اور جلیل القدر فقہا اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو تو میری بات کو ایک طرف رکھ دی جائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کر لیا جائے، عمل کر لیا جائے. ایک پیر صاحب تھے، حضرت مولانا عبد الرحمن سواتی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آئے تو ان کو داڑھی کے اندر میں بڑا پھوڑا نکلا تھا. حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ تم خضاب لگاتے ہو داڑھی میں، اس خضاب لگانا چھوڑ دو، شاید اس کی وجہ سے چمڑی پر اثر کر رہا ہے اور یہ تمہیں پھوڑا نکلا ہے. اس نے کہا میرے بڑے پیر صاحب لگاتے تھے اور مجھے لگانے کا حکم دیا، میں نماز تو چھوڑ سکتا ہوں، نعوذ باللہ میں روزے تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ میرے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کا حکم نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ساؤتھ افریقہ میں، میرا ایک دوست تھا، وہ اس کے ایک دوست کے ساتھ چلا گیا کہ بھائی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، چلو ان کی زیارت کر لے، ملاقات کر لے. تو وہ چلا گیا، میں نے کہا میں تو بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، تم چلے جاؤ. وہ گیا، میں نے کہا دیکھو کوئی پیر صاحب ہوں گے، ملاقات کو مجھے اجازت، میں نے کہا جاؤ دیکھو کیا کہتے ہیں، بات تو سنو. چلے گئے وہ، وہاں پر بیٹھے ظہر سے عصر تک، عصر کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد بالکل پڑوس میں ہے. ہمارے ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا جو لے گیا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد چلتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مسجد میں کیا ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے پیر صاحب کے پاس ملے گا، مسجد میں کیا ملے گا، مسجد میں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ رکھا ہے تو مزار میں رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے تو پیروں کے پاس رکھا ہے، مسجد میں کیا ملے گا، مسجد میں نماز میں کچھ نہیں ملتا. ہمارے ساتھ ایک سفر میں بیان کرنے جا رہا تھا میں بلسار کی طرف، یہ بات کر رہا ہوں میں 91 کی، اس وقت پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی حضرت گاڑی یہاں رکنے والی ہے، میں جماعت بنانا چاہتا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ہم دو تین آدمی ہیں چلو. تو وہ بھی بیٹھے، میں نے ان کو بھی کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، قریباً یا 15 منٹ گاڑی رکے گی، کیونکہ آگے سے گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے فاسٹ، اس کو نکالیں گے پھر یہ نکلے گی. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، نماز تم پڑھ لو، میں نے تو مکے میں پڑھ لی ہے، کیا کہا نماز تم پڑھ لو عصر کی. نبی علیہ السلام فرماتے جو عصر کی نماز نہ پڑھے گویا اس کی فیملی اور اس کے بال و اولاد اور اس کے گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ اس کو فکر اور غم لگتا. عصر کی نماز کہہ رہے میں نے مکہ میں پڑھ لی ہے. مجھے آیا غصہ، میں نے کہا تم نے ٹوائلٹ بھی مکہ میں کی تھی، یہاں آ کے کیوں کرتے ہو، وہاں تو گئے تھے نا. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یقین جانو اس آدمی کو جب اس نے کہا کہ عصر کی نماز مسجد قریب ہے، کہ نہیں 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 مسجد میں کیا رکھا ہے، پیر صاحب کے قدموں میں مل جائے گا جو تمہیں مسجد میں نہیں ملے گا. ایسی واہیات باتیں اس نے کہا ہے، کیا بات کر رہا ہے تو، اللہ کو چھوڑ کر یہ بات کر رہا ہے. بس جھگڑا شروع ہو گیا، اس بیچارے کو اتنا مارا صرف نماز کی دعوت دینے پر. گویا دل میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پیر کو بھی رب بنا دیا، اور نہ معلوم کیسی کیسی واہیات جس کو رب بنائے بیٹھے ہیں، انہیں کو بڑا سمجھتے ہیں، چاہے قرآن کے خلاف ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. نہیں، ہماری بات صحیح کچھ بھی ہو جائیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے محدث استاد ہوتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے, اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر فساد آیا ہے, بات فرماتے تھے کہ حل افسد الدین الا الملوک و احبار سو و رہبان, دنیا میں اگر فساد آیا جب کبھی بھی یا تو بادشاہوں کی وجہ سے آیا ہے, مال و دولت کے نشے میں بادشاہوں کی وجہ سے آیا, یا تو فساد آیا علماء سو اور پیروں کی وجہ سے. جب کبھی تباہی ہوئی دنیا میں, فرمایا یہ تباہی بادشاہوں کی وجہ سے آئی ہے, یا تو علماء سو جن کے بارے میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں, علماء سو دین کے اندر چور ہے, اور فرمایا یہ جھوٹے پیر اور علماء سو یہ دین کے اندر اسلام کے اسلام کے اندر یہ چور ہے, اور آگے جو لفظ استعمال فرمایا اللہ اکبر, فرمایا یہ ڈاکوؤں سے بدتر ہے, اس لیے کہ ڈاکوؤں کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے, لیکن یہ علماء سو بڑے علماء جو لوگوں کو دین کے نام پر, قرآن کے نام پر, اسلام کے نام پر, نبی کے نام پر لٹیرے ہوتے ہیں, غلط اور غلط راستے بتاتے ہیں, فرمایا یہ ڈاکوؤں سے بھی بدتر ہے. اس آیت میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, مسیح مریم علیہ الصلات والسلام کے بیٹے کو بھی کوئی رب کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے, جیسے میں نے کل بھی تفصیل اس کو سمجھایا. خود عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کی بات قرآن میں فرمایا لن یستنکف المسیح, یہ خود نبی ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, اللہ کا بندہ ہی کہتے ہیں, کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, بلکہ ہر وقت کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں وما امرو, انہیں حکم دیا گیا ہے ایک خدا کی عبادت کرو, ایک خدا کی, ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ربی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات تورات میں بھی اللہ نے بیان فرمائی, یہ زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, صحیفوں میں بھی ہے, ایک خدا, ایک خدا, اور قرآن تو بار بار اعلان کرتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, بار بار کہہ رہا ہے تم لوگ خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو, کبھی شرک فی الذات کرتے ہو, اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہو, کبھی شرک فی الصفات کہتے ہو, اللہ کی صفات ہے خالق ہونا, اللہ کی صفات ہے رازق رزاق صفات ہے, اللہ کی صفات ہے, اللہ کی صفات یہ جتنی بھی ہے, الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن, جتنی بھی صفات ہے شرک فی الصفات کرتے ہو, شرک فی الشریعت کرتے ہو, شریعت میں بھی تم شرک کرتے ہو, یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. سبحانہ اما یشرکون, ہر وقت یاد رکھو اللہ ہر شرک سے پاک ہے, ذات میں بھی اللہ پاک, صفات میں بھی جو تم شرک کرتے ہو اس میں بھی اللہ ہی ہے, کوئی کھلانے والا، کوئی پلانے والا، کوئی جلانے والا، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ ہی ہے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو صبح اٹھاتا ہے، شام میں سلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو نیند دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو طاقت دیتا ہے، جو آنکھوں میں روشنی دیتا ہے، جو کان کی سنوائی دیتا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دیتا ہے، پیر میں چلنے کی طاقت دیتا ہے، دماغ میں سوچنے کی طاقت دیتا ہے، دل کے اندر میں اور دل کے اندر میں ساری نیک باتوں کی اور وسوسے نیک باتوں کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرتا ہے اور اسی میں رکھتا ہے اور اسی بچہ دانی میں بچے کو کس انداز سے بناتا ہے، اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کھاتی ہے، وہ پیتی ہے، وہ سوتی ہے، اللہ بندے اللہ بچے کا ماں کے پیٹ میں انتظام کرتا ہے، کھانے کا، پینے کا، آرام کا، یہ سارا، اور پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، اس کی کان کی سنوائی بڑھاتا ہے، گویا ساری چیزیں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، بچہ دینے والا بھی اللہ، جان لینے والا بھی اللہ، پھر کون ہے جو مزار پہ جا کر کوئی پیر کے سامنے جا کر دنیا والوں کے سامنے جا کر کہہ دے تم مجھے بچہ دے دو، تم مجھے میرے جاب چھٹ گیا ہے جاب دلوا دو، مجھے یہ ہوا، یہ میری بیماری ہو گئی، میری بیماری کو دور کر دو۔ وہ خود محتاج ہے، اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ خود اگر دینے والے ہوتے، اگر ان میں طاقت ہوتی تو مٹی کو ہٹا کر دنیا میں آ جاتے، تمہاری مدد کر دیتے۔ دنیا میں کتنے ایسے ولی گزرے ہیں جن کی قبر پر لوگ جا کر کہتے ہیں مجھے بچہ دے دو، حالانکہ ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں ان کے یہاں بچہ نہیں تھا، ان کی زندگی میں ان کے گھر میں بچہ نہیں تھا، اور ان کی قبر پر جا کر کہتے ہیں مجھے بچہ دے دو۔ اگر دینے والا ہوتا تو خود ہی اپنے گھر میں بچہ لے آتا۔ ہاں ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے، کسی نیک لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے مانگ لے، اللہ سے مانگ لے۔ اسی لیے شاہ طاء اللہ صاحب فرماتے ہیں دل چاہتا ہے مدینہ جاؤں اور مدینے والے سے مانگوں، لیکن میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور میں حدیث کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مدینے والا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سے مانگتا ہے، پھر میں کہ اللہ سے کیوں نہ مانگوں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، شرک، شرک سے، شرک سے، شرک جلی ہو، شرک خفی اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک سے اپنی حفاظت کرو، یہ ایسا گناہ ہے اس پر مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، توبہ کرنی پڑے گی۔ شرک، قرآن میں اللہ کہہ رہا ان اللہ لا یغفر، اور قرآن میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے تم کہ تم نے میری ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، وہ خود اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہے، وہ خود ہے، وہ خود ہے جو پیر ہے، جو انسان ہے، جو یہ خود انسان ہے، میں انہیں کھلاتا ہوں، میں انہیں پلاتا ہوں، میں انہیں سلاتا ہوں، میں نے ان کو روح جان دی ہے، وہ کہاں تم کو دینے والے، وہ خود محتاج ہے، اس بات کو سمجھو۔ ہاں کسی کے بھئی یہ نیک آدمی ہے، اس کے واسطے سے اللہ مجھے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان سے کہے تو بچہ دے، ان سے کہے تو مجھے روزی دے، انہیں کہے تو میرا بیرا پار کر دے، تو وہ کیسا کرے گا، وہ بیچارہ خود محتاج ہے۔ اسی نیک آدمی سے تم وسیلہ سے کہو اللہ اے نیک آدمی، گنہگار ہو اللہ نیک آدمی کے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، اس پر میں بہت لمبی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کبھی جمعہ میں، کبھی رات میں انشاءاللہ، تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پر انشاءاللہ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور، قرآن کو یا دین کو یا پیغمبر کی پیغمبری کو اپنے نور سے، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے جھوٹی بات بنا کر بجھا دیں۔ ویعب اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، ویعب اللہ الا ان یتم نورا، اللہ تو، یعنی اللہ تو ماننے والا نہیں جب تک اپنے نور کو پورا نہ کر دیں۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو پسند نہیں ہے، هو الذی ارسل رسولہ، اور وہی ذات ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت یعنی سچا دین اور اسلام دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ پیغمبر کو یا اسلام کے دین کو ہر دین پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرقین اس کو پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں آیتیں مضمون ایک جیسا ہی ہے۔ فرمایا ان دونوں آیتوں میں کہ اللہ پاک اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائیں، ایمان والے ختم ہو جائیں، دین ختم ہو جائیں، لیکن اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے، فرمایا میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا چاہے کافر پسند نہ کرے، کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کر کے رہوں گا، کہتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں، اللہ کہتے ہیں میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا چاہے کافر ساری دنیا کے ہو یا مشرک مکہ کے ہو۔ پہلی آیت ولو کرہ الکافرون، قیامت تک قرآن باقی رہے گا، چیلنج کر رہا ہے کہ تم میرے اس نور کو، میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے پیغمبر کو، میرے اسلام کو بجھا نہیں سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اعلان تو کر دیا نبی کی زبان پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی تو ہم اس دین کو عید کا دین مناتے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے تو اس کے دن دو عید منائی، ایک تو عرفات کا دین اور ایک آیت کے اترنے کا دین ہے، دو عید منائی۔ دین پر غلبہ رہے گا دو اعتبار سے، سیاسی اور انتظامی اعتبار سے، یا تو دلائل کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے قیامت تک، قیامت تک قرآن اور حدیث ایک ایسی دلائل کی کتاب اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، کچھ بھی ہو جائے دلائل کے اعتبار سے یہ دین غالب رہے گا۔ اسلام کے دلائل مکمل ہے، مضبوط ہے، کوئی ان دلائل کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ کوئی بھی آدمی کیسا ہی ہو دنیا کا، مناظرہ کرنے کے لیے آ جائے، کیسے ہی مذہب کا ہو، چاہے یہودی مذہب کا ہو، عیسائی مذہب کا ہو، چاہے ہندو مذہب کا ہو یا سکھ مذہب کا ہو، دنیا کے جس مذہب کا ہو، مقابلے اور مناظرے کے لیے آ جائے، دلائل کے اعتبار سے قرآن ہی غالب رہے گا، دین اسلام ہی غالب رہے گا۔ اور انتظامی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، اور بقول مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، 50 سال ایسے گزرے ہیں شروع کے، اللہ پاک نے دین کو آدھی دنیا تک مکمل کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا، دین کا نہیں، اسلام تو ہر وقت ہی مکمل ہے، مسلمان کمزور ہونے لگے، ایک دین ایسا آئے گا، پھر اسلام غالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو قیامت تک غالب ہی رہے گی، وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، کیسا ہی کسی ہی مذہب کا، چاہے اسلام کے اندر ہی دوسری جماعت کھڑی ہو جائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف اور صحابہ کے خلاف بولتی ہو، یا چاہے دوسرے مذہب والے، یہ اسلامی حقانی جماعت ہوگی، یہ جماعت ہر وقت مقابلہ کرتی رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی، اللہ انہیں غلبہ عطا فرماتا رہے گا۔ پھر قیامت سے پہلے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دین گھر گھر میں، ہر کچے ہر پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ اونٹ کی چمڑی کا بنایا ہوا چھپر ہوگا، اس مکان میں بھی اگر نماز پڑھی جائے گی تو میں نبی فرماتے میرے طریقے پر پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے نبی کے ذریعے سے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ قدم قدم پر، مرنے سے لے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کے سارے احکام کو بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں۔ بچپن میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اذان دینا، اس کے بعد اس کی ختنہ، پھر عقیقہ، پھر جرا برا ہو تو اس کے کیا احکام ہیں، پھر بالغ ہو تو اس کو غسل سکھانا، وضو کے احکام سکھانا، اس کے بالغ ہو جائیں نکاح کی باتیں سکھانا، اور پھر اس طریقے سے اس کو تجارت کے احکام، اور اس کو اس کے بعد جتنے بھی احکام ہیں شروع سے لے کر اخیر تک مرتے دم تک، یہ سارے کے سارے احکام۔ پھر اس زندگی میں اگر حج پڑھنا ہے تو حج کے احکام، نماز کے مسائل، قرآن کس طرح پڑھنا ہے، قرآن کیا کس طرح پڑھنا ہے، اور روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اور عمرہ کے مسائل، اور جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک قدم قدم کے ہر مسئلے کو ہمیں سکھا دیا ہے۔ ایسے نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے انسان کو انسانیت پر زندگی گزارنے کی ہر باتیں بیان کی ہے، کوئی بات ایسی نہیں جو باقی رہ گئی ہو۔ قرآن، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، کہ جس کے اندر خصوصیات ہیں جو خصوصیات دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ ان خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ ایسی کتاب کسی مذہب کو عطا نہیں ہوئی ہے، اور یہ کتاب قیامت تک من و عن، جیسی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اللہ کے حکم سے جیسی بیان کی گئی، پڑھی گئی، ویسی ہی موجود ہے، اور شروع سے لے کر سورہ ناس سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گی، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی اسلام کی خصوصیات میں سے ایک دوسری خصوصیت بڑی عجیب، فرمایا اس اسلام میں اللہ پاک نے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، دوسرے مذاہب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی کی سیرت من و عن موجود نہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت من و عن موجود ہے، آپ کے والدین کے حالات، پھر آپ کے بچپن کے حالات، آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس کے حالات، پھر آپ پیدا ہوئے اس کے حالات، آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی پھر اس کے بعد تھوڑی عمر ہوئی 7 سال کے حالات، 8 سال کے حالات، 9 سال کے حالات، 10 سال کے حالات، اور اس کے بعد آپ بالغ ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کی جوانی، آپ کی نبوت، آپ کی نبوت کے بعد آپ کی ہجرت، آپ کی مکی زندگی، آپ کی امانت، آپ کی زندگی کیسی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی جنگ، آپ کی صلح، آپ کے معاہدہ، آپ کی اخلاق، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، جوانوں کے ساتھ کیسے تھے، بروہوں کے ساتھ کیسے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، کافروں کے ساتھ کیسے تھے، بیماروں کے ساتھ کیسے تھے، اور پھر
کس طریقے سے کسی کے ساتھ ہدیے کے اعتبار سے، میلاپ کے اعتبار سے، ملاقات کے اعتبار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالات کیسے تھے، آپ کے باہر کے حالات کیسے تھے، ساری چیزیں، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کا کان کیسا تھا، آپ کا بھوں، یہ بال کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، اور آپ کی داڑھی کے بال کیسے تھے، داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، آپ کے سینے میں بال کیسے تھے، آپ کا شولڈر کیسا تھا، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، آپ ناخون کیسا کاٹتے تھے، آپ کے پورے بدن، یہاں تک کہ سر سے لے کر پیر تک، پوری زندگی، آپ کی ساری زندگی، ساری چیزیں من و ان موجود ہے۔ کسی نبی کا ایسا نہیں، کسی کا نہیں، ساری چیزیں موجود ہے۔ آپ کتابیں، نالین مبارک پر صرف آپ جھوٹے کیسے، نالین کیسا تھا، اس پر 12 کتابیں میرے سامنے سے گزری ہے، آپ کی پوری زندگی۔ اللہ اکبر، اسلام کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت اللہ اکبر، پورے انسانیت، اسلام پورے انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے۔ دیکھو دوسرا مذہب، یہودی مذہب، یہودیت، یہودیت کا مذہب یہودیوں کے لیے، عیسائیت کا مذہب عیسائیوں کے لیے، ہندو دیکھو، سکھ دیکھو، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، مشرق ہو، مغرب میں رہتا ہو، چائنیز ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، اسلام سب کے لیے ہے۔ تو کلمہ پڑھ لے، سارے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کی خواہشات اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ دوسرے مذہب میں شادی کر لے تو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، شادی نہ کریں، ایسا ہی رہے، رہبانیت کی طرح زندگی گزارے تو اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں، 3 صحابی تشریف لائے، اس میں سے ایک صحابی نے کیا فرمایا، میں شادی نہیں کروں گا، زندگی ایسی گزاروں گا، رات میں عبادتیں، دن میں روزے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، فرمایا میں نبی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں نبی ہو کر کرتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے؟ شادی کرو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خصوصیات بے شمار ہے، لیکن سب سے بڑی خصوصیت اسلام کی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بندوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ حقوق اللہ ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو۔ جس نے بتایا ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بھائی کے کیا حقوق ہے، چچا کا کیا حق ہے، بیٹوں کے کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، محلے والوں کا کیا حق ہے، مسلمان کا کیا حق ہے، بیمار کی بیمار پرسی کا تم پر کیا حق ہے، اگر کوئی مر جائے ان کے جنازے کا کیا حق ہے، یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ جانوروں کے کیا حقوق ہے۔ اسی لیے کتنے ایسے ہیں کہ جانوروں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مکمل مذہب ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، اور یہ مذہب قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتے، کیسے ہی لوگ آ جائیں۔ اسلام کے خلاف دلائل کے اعتبار سے، یا سیاست کے اعتبار سے، انتظامی لائن کے اعتبار سے، اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کامل اور مکمل ہے، اور مکمل طور پر جواب دے سکتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی، نام سنا ہے آپ نے، رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، انگریزوں نے ایک ہندو پادری فندر کو کھڑا کیا، پادری فندر غالباً اس کا نام تھا، اس کو کھڑا کیا کہ تم مناظرہ کر، مولانا رحمت اللہ کرانوی سے مناظرہ کر۔ مناظرہ کے لیے جب آئے تو ایسا جواب دیا کہ پادری فندر بھاگ گیا، ہندوستان چھوڑ کر ترکی بھاگ گیا۔ مولانا رحمت اللہ جب حج میں پہنچے، حج میں تو چڑکیوں کو پتا چلا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب حج میں آئے ہوئے ہیں، دعوت دی ان کو ترکی آنے کی کہ ہمارے یہاں ہندوستان سے پادری آیا ہوا ہے، اس سے مناظرہ تمہیں کرنا ہے۔ جب اس نے سنا، یہ تو وہی مولانا رحمت اللہ ہے، وہاں سے جب اس نے سنا ہے، اللہ اکبر، یہ وہاں سے پھر بھاگا، نام سن کر بھاگا ہے۔ اس کے بعد ترکی زبان میں، ترکی میں اردو میں بھی موجود ہے اور ترکستان زبان میں بھی ہوا ہے، ترجمہ ہوا، یعنی کتاب لکھی ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے، کون سی؟ اظہار الحق نام کی کتاب لکھی ہے۔ یہ 100 سال ایک پرانی بات ہے۔ فرماتے ہیں بڑی عجیب، اس وقت لندن کے ٹائمز، جو نیوز پیپر ہوتا ہے ٹائمز، اس کے اندر آیا تھا کہ اگر یہ کتاب شائع ہو گئی تو دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ انگریز کی زبان کے الفاظ ہے۔ وہ کیسی کتاب لکھی، کیسے مقابلہ کرنے والے تھے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دلائل کے اعتبار سے آج بھی جواب دیتا ہے منہ توڑ۔ سارے دلائل موجود ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، اللہ اکبر، کیسے کیسے ہمارے اکابرین دیوبند گزرے ہیں جنہوں نے منہ توڑ جواب دیے ہیں کہ وہ چھوٹے منہ کر کر بھاگے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا، یہ طفا یطفئوا کے معنی ہے بجھانا، ایسا پھونک لگانا، چراغ ہوتا ہے نا، ایسا بجھاتے ہیں۔ یہ اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بجھے گا۔ لغت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، چلو ایک بات یاد آئی، ایرانین تھا، اس نے ایک بار سوچا کہ مجھے عربی سیکھنا ہے، ایرانی تھا، فارسی تھا، عربی سیکھنے کے لیے عرب گیا، وہاں 20 سال رہا عربی سیکھنے کے لیے۔ کتنا سال رہا؟ 20 سال رہا، اور بڑا عربی کا مولوی بن گیا، یہ برابر عربی سیکھ لی اس نے، اور پھر لغات بھی لکھی اس پر، ڈکشنری، نام ذہن سے نکل گیا ان کا۔ تو وہ جو اس نے شادی بھی عرب میں کر لی، اب عرب لوگوں نے سوچا یہ بھی عربی ہے، تو عربی سمجھ کر اسے شادی کر دی۔ پہلی رات تھی، دروازہ بند کرنے کے بند ہوا، یعنی شب زباب کی رات تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، وہ فارسی میں کہتے ہیں چراغ بکش، کش کے معنی ہے کاٹ دے، کاٹ دے یعنی بجھا دے، تو اس نے اس کا عربی کیا، اقتل السراج، چراغ کو قتل کر دے۔ کیا کہا اس نے؟ اقتل السراج، اس کو کہنا اطفئوا السراج کہنا چاہیے، اطفئوا السراج یعنی چراغ کو بجھا دے۔ اس نے کہا اقتل السراج، سراج کو قتل، یعنی چراغ کو قتل کر دے۔ وہ بیوی نے جب سنا کہ یہ تو اقتل بولتا ہے، ہماری زبان کا نہیں لگتا ہے، فوراً دروازے کھول دی اور چلانے لگی، یہ عربی نہیں، عربی نہیں، عربی نہیں۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے اور اس کو پکڑا کہ تم کو عربی سمجھ کر کے شادی کی تھی، مارنا پیٹنا شروع کیا، کہاں سے ہو بولو؟ کہا میں تو ایرانین ہوں۔ تو وہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی یہاں کہ اطفئوا کے معنی بجھانا، اس نے اطفئوا کے بجائے اقتل کہا، قتل کرو اس کو، بجھانے کو کیا کہا؟ قتل کرو۔ یہ لوگ کہہ رہے اللہ کے نور کو بجھاؤ، اسلام کے نور کو بجھایا نہیں جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے، ان کی منہ سے بجھائیں گے، منہ سے بات کر کے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اس کے نبی ایسے ہیں، اپنی بلی کا نام نبی کا نام رکھتے ہیں، میری بلی کا نام محمد ہے، اور اپنے کتے کا نام رکھتے ہیں، گدھے کا نام رکھتے ہیں، کبھی جوتے کے نیچے محمد لکھ دیا، اور کبھی ٹوائلٹ میں چلے گئے اس چپل کے ساتھ، شوز کے ساتھ، یہ کبھی نبی کو اپنے منہ سے بدنام کرنا چاہتے ہیں، کبھی پیغمبر کو، کبھی قرآن کی آیتوں کو، قرآن، اللہ اکبر، وہاں اس پر پیشاب کرتے ہیں، پیشاب ٹوائلٹ میں لے جا کر، اور کبھی جلاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ ان کی یہ بات کرنے سے اسلام بجھنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا اسلام پھونک لگانے سے کیا بجھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو وعدہ ہی کر لیا، یتیم منورا، اپنے نور کو اسلام کو مکمل کر کے رہوں گا. ولو کری الکافرون, یہ لوگ پسند کرے کہ نہ پڑھے نہ کریں, جو بھی ہو ساری دنیا کے لوگوں کو اسلام, آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مال و دولت کی وجہ سے نہیں, ورنہ تو سارے غریب پڑے ہوئے ہیں. برما کے مسلمان غریب ہیں, دنیا کے مسلمان تو غریب ہیں. غربت پر کوئی مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا. اگر نعوذ باللہ آج سارے کے سارے کوئی دوسرے مذہب میں چلے جائے, عیسائی بن جائے, یہودی بن جائے, کوئی نہیں مارے گا. لیکن ان کو مال دولت کی وجہ سے نہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کو مارا جاتا ہے اس وجہ سے, یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چل رہا ہے, حضرت نوح علیہ السلام اس سے پہلے سے آ رہا ہے. اسلام کے دشمن اسلام کو اور اسلام کلمے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دیکھو نا, سب ہم عیسائی دیکھو, یہودی دیکھو, ہندو دیکھو, دوسرے سارے کے سارے سب ایک ہے, عبادت میں دیکھو سب ایک ہے. یہ کیسا ہے؟ داڑھی بھی ہے, کچھ کپڑے بھی الگ سے ہیں, اور اس کی نماز بھی الگ ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن بھی پڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام باقی رہے, اسی لیے تو آیا تھا کہ ہجرت نہ کرے, اسلام نہ پھیلے, اس سے پہلے نبی ہی کو ختم کر دو نعوذ باللہ. یہی تو آیا تھا ہر جگہ پر, اسی نے تو بدر کے لیے ابو جہل کو لایا تھا کہ چل اور وہاں اسلام کو ختم کر دے, اتنا بڑا لشکر لے کر. نہ شیطان چاہتا ہے, اور شیطان ہی یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ اسلام کو ختم کرو. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد. اللہ سے دعا کرتے رہو, اللہ سے, اللہ اس کلمے پر ہم سب کو باقی رکھے, اور اللہ ہم کو اسی پر موت نصیب فرمائے. چلو یہاں سے باقی رکھتے ہیں, اب تو آخری آج دن ہے انشاءاللہ, کل تو میں نہیں ہوں گا, اب میرا سفر ہے انشاءاللہ. تو چاہتا تھا کہ رکو پورا ہو جائے, لیکن بات لمبی ہو جائے گی پھر. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر آئندہ اب جب زندگی باقی رہی, آپ لوگ دعا فرمائیں, اللہ میرا سفر آسان فرمائے, والدہ کی زیارت اللہ تعالیٰ میرے لیے منظور مقبول فرمائیں. والدین کو ملنا حج اور عمرے کا ثواب ہے, اور مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. اللہ مجھے وہ ثواب عطا فرمائے, والدین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آئندہ اگر باقی رہا تو پھر یہاں سے شروع کریں گے. آپ لوگوں کو دعوت دیں, تفسیر ایک عجیب موضوع ہے, ایک عجیب ہے. قرآن سنے گا آدمی, بیٹھے گا تفسیر میں, اس کے دل میں اثر کرے گا. چونکہ اللہ کی کتاب, میں ایک بات سنا رہتا ہوں, شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ انہوں نے بیان میں فرمایا اللہ, اور فضائل بیان کرنا شروع کیے اللہ کی تعریف میں, اللہ ایسے, اللہ کے نام لے تو ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, زندگی میں یہ ہوگا, یہ ہوگا. اور پھر کیا ہوا, اس مجمع میں ایک حکیم بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کھڑا ہو گیا. بعض لوگوں کو اپنے مال اور دولت کا نشہ ہوتا ہے, کھڑا ہو گیا, ایک اللہ کا نام لے اور اتنے فضائل, اتنے فضائل ایک اللہ کے نام پر. تو حضرت نے فرمایا, شاہ صاحب نے, شاہ ابو الحسن خرقانی, ایک بہت عجیب گزرے ہیں, میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ, ان کے بارے میں آتا ہے. وہ سفر کر رہے تھے خرقان سے بستام تک, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے تھے عشاء کے وقت, فجر تک وہاں بیٹھ کر اصال ثواب کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے, اور روزانہ کہتے اللہ ان بزرگ کے صدقے مجھے بھی کچھ دے دے, یہ ولی تھے, اللہ مجھے بھی ولی بنا دے. تو 12 سال کے بعد یقین جانو آواز آئی اور کہا دیکھ, اللہ پاک نے تجھے وہ درجہ دے دیا ہے, تو لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے. پھر اس کے بعد آواز آئی کہ مجھے جو یہ نعمت ملی ہے, مجھے جو یہ نعمت ملی ہے یہ تیری وجہ سے ملی ہے. صاحب الحسن خرقانی فرماتے ہیں تم تو مجھ سے 40 سال پہلے انتقال کر گئے, میری وجہ سے کیسے؟ تو فرمایا کہ میں سفر کر رہا تھا دھنسان ایک جگہ کا, وہاں بستام سے جا رہا تھا, تو میں نے ایک نور دیکھا زمین سے آسمان کی طرف, اس نور کی وجہ سے میں اس بستی خرقان میں, خرقان میں میں نے گویا اپنی خانقاہ بنا لی, بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہا 30 سال تک, 30 سال تک, اور 30 سال تک میں اللہ سے کہتا رہا اللہ یہ نور کیا ہے, مجھے کچھ نور عطا فرما میرے دل میں. تو فرمایا اس نور ہی سے تو مانگ لے, اللہ پاک کہتے ہیں تجھے کچھ دے دیا جائے گا. تو بعد میں پتا چلا کہ ابو الحسن خرقانی یہاں اس زمین سے پیدا ہوئے ہیں، تیری برکت سے تو مجھے ملی ہے۔ یہ صاحب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ایک اللہ کی وجہ، تو اس کو کہا فارسی میں، ایک خر تو چے دانی، ایک گدھا تجھے کیا پتا ہے کہ اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہے۔ گدھا کہا اس کو، بڑا حکیم تھا، مشہور تھا۔ تو وہ تو بیٹھ گیا اور بڑا غصہ ہو گیا، چہرہ بھی لال ہو گیا اور ایسے کاٹو تو خون نہ نکلے ایسا ہو گیا اس کو۔ تھوڑی دیر کے حضرت نے بیان شروع کر دیا، پھر کہا حکیم صاحب کیا ہوا، تم نے بڑے مجمع میں مجھے بدنام کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی، میں اتنا مشہور آدمی کا کیا ہوا، تم نے مجھے گدھا کہا۔ کہا میں نے تیری ذات کو گدھا کہا تو تیرے چہرے پر اتنا اثر آ گیا کہ لال لال جیسا ہو گیا اور چہرہ تیرا بدل گیا، پھول گیا، جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جب اللہ نے تجھے پیدا کیا تو تیرے گدھا کہنے پر تجھ پر یہ اثر ہوا، تو وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اس کو اگر میں اللہ کہوں تو میرے دل پر اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ یہ قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اس کی تفسیر کو سنیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن کا دل میں اثر ہوگا۔ اس کو سنیں، چونکہ اللہ کا کلام، اللہ جتنا بڑا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے۔ ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن سمجھے بھی تو صحیح اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور مجھے صحیح سچی بات کہنے کی، قرآن اور حدیث اور صحابہ کی روشنی میں، اکابرین کی روشنی میں، اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان شاء اللہ حضرت مولانا خالد، مفتی خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں، کوئی دعا فرما دیں۔ آئیے، کیا ہے، آئیے حضرت، اب تو دور سے ہیں، دیر سے آئے، ہماری دعا تو سنتے رہتے ہیں۔
سبھی کو، ان لوگوں کے لیے بھی، ہاں، جن کے رشتے دار جو بھی انتقال ہو چکے، سب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آخرت میں سارے سب کے لیے، سب کی قبروں کا
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أعز الأكرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم انك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مالك الحق وعاف فرما يا الله مالك الحق وعاف فرما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلحنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں یا اللہ ہم اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرما اور ستاری کے ساتھ غفاری کا معاملہ فرما یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اسے قبول فرما یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن پاک کا فہم نصیب فرما اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کے مضامین کو دنیا میں پھیلانے کی اور اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ہمارے صیام و قیام قبول فرما یا رب العالمین ہمارے صیام و قیام قبول فرما یا اللہ ہمارے صیام و قیام قبول فرما یا اللہ میرے عبادات قبول فرما، یا اللہ عبادات میں جو کچھ کمیاں واقع ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ آپ کی شایہ نشان، نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری کوئی بھی عبادت آپ کے شایہ نشان نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ الہ العالمین، جو کچھ آپ نے توفیق دی ہے یا اللہ، ہم اس توفیق پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان پر، اسلام پر قائم دائم فرما، یا اللہ ایمانی تعلیمات پر، اسلامی تعلیمات پر، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کا انبار ساتھ لیے پھر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، آپ ہمیں اپنی مغفرت کے دریاؤں میں غوطہ دے کر پاک و صاف فرما۔ اللہم نقنا من الذنوب کما ینق الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یا اللہ یا کریم، جو کچھ ہم نے مانگا بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ نہیں مانگا بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ آپ سے، آپ کے پیغمبروں نے مانگا، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا اللہ صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جن جن چیزوں کا سوال کیا وہ سمجھ میں عطا فرما، یا اللہ انبیاء علیہ السلام نے اور خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، اکابر اولیاء اللہ نے، علماء صلحاء نے، اتقیاء نے مانگا اور مانگ رہے ہیں، اور دنیا کے یا اللہ نیک انسان اور تمام انسان جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ سب میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آفت سے، بلا سے، مصیبت سے ہمیں نجات نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اگرچہ جنت کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے تمنا کو پورا فرما۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، میں گنہگار تو مزگار، تو نیکو کاری ہم بد کر دیں، جرم بے اندازہ و بے حد کر دیں، سالہ نہ گزشت برما ساتے، با حضور دل نہ کر دم تاتے، اندر آدم کس بدن جانم بری، از جہاں بانور ایمانم بری۔ الہی غرق دریائے گناہم، الہی غرق دریائے گناہم، تمی دانی خود ہستی گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ شکستم۔ یا اللہ ہم گناہ پر گناہ کرتے گئے، یا اللہ آپ ستاری پر ستاری فرماتے گئے، یا اللہ آپ نے یہاں ستاری فرمائی، وہاں بھی ستاری فرما، اور ستاری کے ساتھ یا اللہ غفاری کا معاملہ ہی فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، میں بالکل پاک و صاف فرما، یا اللہ میں تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما، مغفرت اولی نصیب فرما، یا اللہ مغفرت اولی نصیب فرما۔ یا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا اور ہم نہیں فرمایا اور فضل نہیں فرمایا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں تباہی سے بچا اور پوری امت کو تباہی سے بچا، یا اللہ پوری امت کو تباہی سے بچنے کے بچانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تمام امت کو، تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی ہلاکت سے اور ہلاک کرنے والے اعمال سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ آج یہ امت بہت پریشان ہے، قسم قسم کی پریشانیوں کا مبتلا ہے، یا اللہ، یا اللہ میں تمام قسم کی پریشانی سے نجات نصیب فرما، اور یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں ہماری معاصیتوں کے نتیجے میں ہم پر آئی ہیں۔ یا اللہ میں تمام معاصی سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ میں تمام معاصی سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام جرائم سے، تمام معاصی سے سیئات سے، صغائر و کبائر سے، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.